بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. الحمد لله الذي جعلني من أمتي سيد المرسلين ومن المهدين إدرة الطاهرين. الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين حبيبنا وسيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وإثرتي أهل بيت ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. حاضرين مؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعاء إمام الزمان. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل دو تین اعلانات ہیں، پہلے ان شاء اللہ بعد میں بھی کروں گی، شاید بھول جاؤں. ایک ہے کہ دیکھو، میں ڈیفینس امام بارگاہ میں جمعے کی نماز اوروں کو کے لیے شروع ہو چکی ہے، بہت زیادہ ثواب ہے. حت الامکان کوشش کی جائے جو لوگ فارغ ہیں وہ جمعے کی نماز کے لیے جب با جماعت جو پڑھی جاتی ہے وہاں جوائن ہو جائے. دوسری بات ہے کہ حضرت عباس کا جو علم پانچوں مجلس میں جو اٹھتا ہے، تو انشاءاللہ یہ کل اٹھنے والا ہے، ہمیشہ پانچویں میں اٹھتا ہے. کل چوتھی سفر اتوار کا دن ہے تو سہولت زیادہ ہے، تو انشاءاللہ کل حضرت عباس کا علم انشاءاللہ اٹھنے والا ہے. اب ہم دو تین، ہاں تیسری درخواست آئی کہ کل جو نصرت نے درخواست کی تھی جماعت کی نماز جمعے کی، بہت زیادہ ثواب انہوں نے اٹھا لیا. اسی طرح اب لوگوں کی درخواست ہے کہ آخری مجلس جو پیر کے دن ہے اس میں بھی ہم جماعت پڑھے، آخری مجلس ہوگی اس کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے ہم سوال و جواب رکھیں گے، تاکہ جو لوگ نیاز کھانا تبرک کے لیے جانا وہاں جائے گا، تھوڑی جلدی ہوتی ہے جانے کی تو سوال کا جواب میں نہیں دے پاتی ہوں، کیونکہ پھر دوسری مجلس کے لیے ڈسٹینس بہت زیادہ ہے تو راستے کی ٹریفک سب کا خیال کرنا پڑتا ہے. تو تھوڑی دیر نماز کے بعد ٹائم دیا جائے گا تو کسی کا سوال رہ چکا ہے. اب یہ پہلا سوال آج یہ ہے کہ کیا نماز میں اگر قنوت ہم بھول جائیں تو کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں، قنوت سنت موقرہ. صلی علی محمد و آل محمد. تو کہنا ہے کہ یہ تینوں کیسے تین سالوں سے یہ ہوتا ہے، پانچ پانچ مجلس تینوں کی اکٹھا. اللهم صل على محمد وآل محمد. قنوت سنت صفات موقدہ ہے, مستحب موقدہ, زور دینی مستحب ہے. مومن کی پہچان ہے کہ قنوت کو ترک نہیں کرتا, مگر بھول گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیوں کہ واجب میں نہیں, مستحب میں. پھر بھی کسی کا دل بہت چاہیے تو اس کی قضا بھی ہے, یعنی سمی اللہ کے وقت یاد آیا, رکوع کے بعد آیا کہ میں قنوت بھول گئی, تو اس وقت سمی اللہ کے وقت بھی دل میں صرف قضا نیت ہو اور پڑھ سکتے. وہاں بھی بھول گئے تو نماز جیسے سلام ختم ہونے کے بعد فوراً قنوت کر دے, قضا کی نیت دماغ میں ہو اور فوراً قنوت کی دعا پڑھ لے. مگر واجب نہیں ہے اس لیے فکر نہیں کرنا ہے, مگر کیونکہ اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ ان کی قضا بھی ہے, اگر چاہے تو پڑھ سکتے. دوسری بات نفل نماز کے بارے میں, کل لوگ کنفیوز تھے. ڈیلی نفل کی نماز اتنی اہمیت رکھتے نماز, اگر خاص کر کے کسی قضا نماز اب ختم ہو چکی ہو یا شک ہو, شک ہو قضا نماز ہے کہ نہیں تو اس کو اگنور کیا جائے, کیونکہ شریعت ہمیں معافی دے رہی ہے کہ قضا نماز ہے, شک ہے تو نظر انداز کر دو, یقین ہے تو قضا نماز پیمنٹ کر لیا. ہاں روزے کے لیے سیم مسئلہ ہے, شک ہے تو ساری معافی, تب مستحب روزہ رکھو. نماز بھی شک ہے قضا کی تو پھر چھوڑ دو, قضا والی کی فکر نہیں کرو, شریعت خود معافی دے رہی ہے, اب نوافل نماز پڑھو. تو ڈیلی نوافل نماز کیسی ہے, فجر کی پہلے دو نوافل پھر واجب دو, پہلے نفل پڑھنا ہے پھر واجب. ظہر کی آٹھ ہے, دو دو کر کے ہر اپنی اپنی سلام, دو رکعت پھر دو رکعت پھر دو رکعت پھر آٹھ رکعت, یعنی چار نمازیں ہو جائیں گی. اس میں سے ضروری نہیں چاروں چار پڑھنی پڑے, اگر دو رکعت صرف پڑھنی ہے تو دو بھی پڑھ سکتے ہیں, چار رکعت پڑھنی ہے تو چار, چھ تو چھ, آٹھ تو پورا ثواب ملے گا. اسی طرح عصر کی بھی پہلے آٹھ نفل ہے, دو بائی ٹو بائی ٹو بائی ٹو, پھر عصر کی نماز. تو صبح فجر ظہر عصر کی پہلے نفل ہے پھر واجب ہے. مغرب کی پہلے واجب مغرب ہے پھر دو نمازیں, دو دو کر کے, دو رکعت چار رکعت, دو دو کر کے اپنی اپنی سلام. عشاء کی دو بیٹھ کے پڑھنی ہے جو گنتی میں ایک آئے گی, عشاء کی چار پڑھ لیا پھر بیٹھ کے دو پڑھیں گے وہ حساب میں ایک آئے گی, اسی لیے 51 رکعت ہوتی ہے, 51 رکعت اسی لیے کہ عشاء کی جو بیٹھ کے دو ہے گنتی میں ایک آئے گی. تو کل 51 رکعت, 17 واجب, 11 نماز شب اور 23 نفل, سارا 23 11 اور 17 مل کے 51 رکعت جو مومن کی نشانی ہے. مگر جمعے کے الگ ہے, الا جمعے کے دن دو دو رکعت کر کے 10 نماز, 20 رکعت نافلے جمعہ کر کے 6 دن تو وہی رہے گا, نفل ظہر نفل عصر. مگر جمعے کے دن سورج اگنے سے اس کا وقت شروع ہوتا ہے نافلے جمعہ, ہر کوئی پڑھ سکتا ہے, چاہے جمعہ پڑھے یا نہ پڑھے, ظہر پڑھنے والا ہے کہ جمعہ پڑھنے والا ہے, سب کے لیے نافل جمعہ ہے. سورج اگنے سے لے کے زوال تک اس کا مین ٹائم ہے, بعد میں بھی پڑھ سکتے کم ثواب کے ساتھ. ظہر سے پہلے یہ ختم ہو جائے دو دو کر کے 10 نمازیں, اس میں بھی مستحب یہ ہے کہ آخری دو زوال کے قریب پڑھے اور باقی 18 دو دو کر کے 9 نمازیں, جب بھی چاہے 10 بجے چاہے صبح 9 بجے چاہے 9:30 بجے 11 بجے, وہ بھی مستحب ہے کہ دو آخری میں زوال کے وقت پڑھے, ورنہ تو ساری پڑھ سکتے دو دو کر کے. نافل جمعہ ہر 10 و 10 نماز کی نیت ہوگی, میں نافل جمعہ پڑھے ہوں, نافل جمعہ پڑھے, تاکہ پھر نماز جمعہ میں ہم شرکت کریں تو خطبہ سن سکے, کیونکہ نفل سب ہو گئی گھر پہ, اب سیدھا جا کے ہمیں خطبہ سنیں گے اور نماز جمعہ پڑھیں گے. جو نماز جمعہ پڑھتا ہے ان کے لیے ظہر مستحب ہے پڑھنا, واجب نہیں ہے. اگر جو نماز جمعہ ظہر واجب نیت سے پڑھتا ہے تو جمعہ مستحب نیت سے پڑھے گا, کہ دو میں سے ایک واجب ہے دوسری مستحب ہے, چھوڑ بھی دینا ہے تو چھوڑ دو, پڑھنا ہے تو مستحب ہے. اب اگر کوئی آج تک نافل ظہر جمعے کے دن پڑھتا چلا ہے نافل عصر, وہ بھی صحیح ہے, وہ نہ گھبرائے, کیونکہ نفل نماز جتنی پڑھنی ہو اتنا ثواب بڑھتا چلا جائے. کسی کو جمعے کے نافل جمعے کی 20 رکعت پڑھنی ہے دو دو کر کے, ساتھ ساتھ نافل ظہر بھی پڑھنا ہے نافل عصر, وہ بھی کر سکتا ہے. یعنی نفل نماز اتنی اہمیت ہے کہ سب کچھ سب جتنا کرنے کر سکتا ہے, تو کوئی پریشان نہ ہو کہ میں آج تک نافل ظہر پڑھے تو میری بیکار گئے, نہیں کچھ بیکار نہیں گئے, ان کا بھی ثواب انشاءاللہ بہت ملے گا. یہ آپ کی جانب سے سوال آیا تھا. کسی نے سوال یہ پوچھا ہے کہ انٹرنیٹ میں جب آپ درود پڑھتے پڑھتے آگے آ جائیں گے ابھی لوگ اب اللہم صل علی محمد و آل محمد اللہم صل علی محمد و آل تھینک یو بہت بہت شکریہ آپ لوگ محنت کی آگے ہیں ابھی نیکسٹ ٹائم آپ کو ابھی اعلان نہیں ابھی تکلیف اب نہیں ہوگی بس ایک ہی مرتبہ اتنا ثواب ہے مشکل سے بیٹھیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج کسی ایک سوال یہ تھا مگر میں سمجھتی بچیوں کے لیے سوال ہے تو بہتر ہے بعد میں اس کا سوال جواب دیا جائے یا تو کل دیا جائے کہ انٹرنیٹ میں جو چیٹنگ کرتے ہیں جو فیس بک میں اپنا فوٹو دیتے وغیرہ شریعت ان کے بارے میں کیا کہہ رہی تو بہتر ہے کہ میں کیونکہ ابھی اوروں تو زیادہ نظر آئے بچیاں کم نظر آ رہی تو ہو سکتا ہے کل اتوار کا دن ہے تو بچیاں زیادہ نظر آئے تو یہ بعد میں رکھیں گے تو کچھ ایسے سوالات چیزیں ہوتے کہ بچوں کے لیے زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو اب یہ سوال آتا اس میں سے کسی کا کوئی جلدی والا سوال ہے تو ہم شکیات پہ تھوڑا سا کر دیں تھوڑا شکیات جو ہمارا موضوع ہے شکیات میں یہ یاد رکھنا کہ ابھی شک کے بارے میں ہم کر رہے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کی شک نماز میں یعنی پوری رکعت نہیں میں نے ایک سجدہ کیا یا دو سجدہ کیا اس کا شک آیا پہلا یہ دیکھنا پڑے گا کہاں شک آیا میں نے ایک سجدہ کیا ہے یا میں نے دو کیا ہے آپ ابھی بیٹھے ہو اور شک آیا کہ میں نے ایک سجدہ کیا ہے دو تو شریعت کہتی کہ سمجھ لو ایک ہی کیا ہے اب دوسرا کرو بعد میں بھلے پتا چلے کہ تین ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں اب سیدھے سو کرنا ہے تو مستحب کر لیا نہیں کرنا ہے تب بھی کہہ رہا اس وقت کیونکہ ہمیں نماز کو دیر نہیں کرتے تھوڑی دیر کے لیے سیکنڈ کے لیے سوچنے کی اجازت ہے زیادہ دیر نہیں تاکہ نماز کی صورت بدل جائے گی تھوڑی دیر جب ہم سوچ رہے تھے تو شک باقی رہا کہ میں نے ایک کیا ہے یا دو کیا ابھی بیٹھے ہو تو ابھی کرنا پڑے گا سمجھو کہ ایک ہی ہوا ہے اب وہ کرنا پڑے گا مگر ابھی ہولی لائے کر رہے تھے اب ہٹ گئے وہاں سے شک ہوا کہ میں نے ایک سجدہ کیا ہے دو بالکل پوزیشن سے ہٹ گئے بیٹھنے کی پوزیشن سے ہٹ گئے تو سستانی صاحب کہتے سمجھ لو دو ہی ہو گئے جیسے آپ کی حرکت ہو گئی اگنور دا ڈاؤٹ ان کو نظر انداز کر کے دیہولی لائے کر کے نماز میں آگے بڑھ آیت اللہ خوئی کہتے نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ جب تک نئے مرحلے میں داخل نہیں یہ دونوں مراجع میں ایک بڑا اختلاف ہے سستانی فرماتے وہاں سے ہٹ گئے اور شک ہے تو اب نظر انداز کرے خوئی صاحب کہتے نہیں دوسری رکعت میں پہنچ گئے یعنی قیام نئے مرحلے میں داخل ہو گئے تو نئے مرحلے میں پھر ان کو نظر انداز کرے جب تک بہاولی لائے ہو رہا ہے اٹھ رہے جب تک سیدھا نہیں کھڑے ہو تو کوئی صاحب کہتے بیٹھو اور کرو سمجھو ایک ہی سجدہ ہوا ہے دوسری مثال اسی طرح شک آیا کہ میں نے تشہد کیا ہے کہ نہیں کل کا تو مسئلہ تھا فورگیٹ کا بھول گئے یقین والا رکو تک پہنچنے کے بعد یاد آیا رکو سے پہلے یاد آیا وہ یقین والا تھا یہ شک آج شک تھا یقین والے کا مسئلہ کل ہو گیا آج یہ شک میں نے تشہد پڑھا یا نہیں پڑھا جیسے دیہولی لائف شروع ہو گیا سستانی صاحب کہتے نظر انداز کرو اگنور کیونکہ حرکت ہو گئی خوئی صاحب کہتے نہیں بیٹھ کے تشہد پڑھنا پڑے گا کیوں جب تک نئے مرحلے میں داخل نہیں ہوئے نیو سٹیج میں داخل ہو گئے تو اگنور تو نظر انداز جب تک نئے مرحلے میں نہیں گئے تو سمجھو نہیں ہوا ہے اسی طرح ہم سورہ انزلنا پڑھ رہے اور شک ہوا میں نے سورہ فاتحہ پڑھی کہ نہیں تو پڑھ لیا وہ تو دونوں کہتے کیوں نیا سورہ ہے انزلنا پڑھے کل اللہ پڑھے شک ہوا کہ میں نے سورہ فاتحہ پڑھی کہ نہیں کہ میں نے سیدھا سورہ شروع کر دیا تو سمجھ لے کہ پڑھ لیا ہے تو یہ دونوں میں اختلاف رہے گا کہ آگے حرکت ہو گئی تو سستانی صاحب کا فرماتے نظر انداز کرو خوئی صاحب کہتے نہیں نہیں ہے مرحلے میں داخل ہوئے تو اگنور کرو نہیں تو کرنا پڑے گا بس اتنا آسان ہے آج کے لیے بس اتنا کافی ہے تھوڑا تھوڑا ہو تو ڈائجسٹ ہو سکے گا رکعت کے بارے میں انشاءاللہ کل کریں گے ہم اسی طرح ہم نے کل ہم نے کہا تھا کہ رکو بھول گئے رکو بھولنے کا شک آیا تھا تو پہلے سجدے میں گئے یاد آیا تو اٹھ کھڑے ہو جاؤ سیدھا کھڑے ہو پھر کرو مگر اب شک ہو رہا ہے اب نیچے تلک ہم چلے گئے سجدے میں سر رکھا اور شک ہوا کہ میں نے رکو کیا ہے کہ نہیں اگنور کر لیا شک میں کر لیا ہے. یقین کا مسئلہ الگ ہے, شک کا مسئلہ الگ ہے. اتنا واضح. کسی کو کوئی کچھ سوال ہے یہاں؟ ٹھیک ہے. اور قنوت جیسی چیز تو نظر انداز جان بوجھ کر بھی چھوڑنے کی اجازت ہے. جان بوجھ کر جی تھرڈ رکعت میں تو قنوت نہیں ہے. اوکے, تھرڈ رکعت میں یاد آ جائے. تو تھرڈ رکعت میں یاد آئے کہ میں نے سیکنڈ رکعت میں قنوت نہیں پڑھا. پہلے تو کوئی ذمہ داری نہیں کیونکہ مستحب ہے, مگر اب تھرڈ رکعت میں یاد آیا تو نماز کے بعد اس کا موقع ہے. اس وقت کبھی اللہ تو گزر گیا. تیسری رکعت میں آپ کو یاد آئے تو اب اس کی قضا ابھی باقی ہے. اب دلی دل میں نیت کر کے فوراً السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ فوراً قنوت کے لیے ہاتھ بلند کر کے قنوت کی دعائیں پڑھیں نماز کے سلام کے بعد فوراً. مگر ہے مستحب کیونکہ ثواب بہت زیادہ ہے, مگر قنوت کے لیے بھی ایسا ہاتھ رکھا جائے کہ آسمان کی طرف ہو, پیرالل یا ایسا کہ ہتھیلی کو دیکھ رہا ہے, آٹھ انگلیاں جمع کے دو انگوٹھے الگ اور آسمان کی جانب بالکل ایسا. ایسا کریں گے تو دعا ساری گر جانے والی گر جائے گی. ایسا بالکل اس کو ملا کے جو توجہ المسائل میں آپ دیکھیں گے کہ دعا ایک بھیک مانگ رہے, کوئی اللہ کے پاس ایک بھیک مانگ رہے. تو بھیک مانگ رہے تو کیسے ایسا گر جائے گا. بعض لوگ ایسے کرتے ہیں ساری دعا گرنے والی ہے. تو اسی بالکل اسی طرح سیدھا ہو, نہ ایسے بھی کر سکیں گے نہ ایسا بھی نہیں کرو. بالکل آٹھ انگلی کو ملا کے بہت عظیم چیز ہے. اللہ سے بھیک کیسے مانگی جائے جی؟ اوپر بہت اوپر ہوگا تو مکرو ہو جائے گا, باطل نہیں ہوگا مکرو. اتنا کہ آنکھ ہتھیلی کو دیکھ سکے, ہاں ہتھیلی کو دیکھ سکے, یہ مستحب. اتنا اتنا کریں گے تو بہت لائن میں آ جائے گا. اتنا کہ آسانی سے آنکھ ہتھیلی کو دیکھ سکے وہ مکرو رہے گا. یہ ہاتھ کے اگر منہ پہ ہاتھ پھیرا, چہرے پہ ہاتھ پھیرا, نماز کے اندر ایکسٹرا فائل کرنا مکرو ہے. عام تو اچھا ہے, ایسے ہم سورہ فاتحہ پڑھتے, سورہ کل اللہ پڑھتے. رسول تو جب بھی بیمار ہوتے تھے تو کیا کرتے؟ سورہ فاتحہ پڑھتے تھے, سورہ موعظتین, ناس و فلق پڑھتے, پھر ہاتھ پھیرتے تھے چہرے پہ جسم پہ. ہاں پہلے یہ کمپلیٹ نہیں کیا ہے سوال پوچھ. تو رسول تو پھر مجلس کے بعد ہم سورہ پڑھتے ہیں شفا کی نیت سے, اس کی ساری برکت تو ثواب ہے بلکہ. مگر نماز میں نہیں, نماز میں اپنے قنوت پڑھ لیا سیدھا ہاتھ نیچے کر پھر اللہ اکبر ہے, یہ زیادہ ثواب. ہاتھ میں پھیر لیا تو نماز باطل نہیں ہے, مگر مکرو ایکسٹرا فعل نماز میں نہیں کرنے کی اجازت. مگر نماز کے بعد ہمیں جتنی دعائیں پڑھی وغیرہ اس کو پھیرا تو وہ تو بالکل اچھی چیز ہے. ہاں جی, ہاں بالکل. کسی کو بھی کفن کا تحفہ دے سکتے ہو. ایک سال کے ہو گئے آپ کو, آپ نے خمس دے دیا, اب آپ کو جس کو تحفہ دینا ہے دے سکتے ہو. بلکہ ثواب ہے کسی کو کفن کا تحفہ دینا. مگر دام کیسے نکالیں گے اگر جس کو خمس آپ یا دکان کپڑے کی دکان والے سے پوچھ لو, یا کوئی ایران سے کربلا سے آ رہا ہے ان کو پوچھو ابھی لیٹسٹ ویلیو کیا ہے, اندازہ لگا کے تھوڑا زیادہ دے دو تاکہ ہمارے پر بوجھ نہ رہے. تو ایسا ابھی کسی نے یہ پوچھا تھا کہ اس کا ویلیو کیسے نکالا جائے. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. یہ کل, یہ کل والا کل نماز احتیاط کے بارے میں بتاؤں گی کہ تیسری اور چوتھی کا شک ہے. کل ان کے دو تین مسائل ان کے ہوں گے. آخری سوال ہے. ہاں یہ کل ہے, دوسری اور تیسری, تیسری اور چوتھی کا یہ کل کے لیے رکھا ہے. اس کی بہت فضیلت ہے. علماء نے بتایا کہ بیسٹ سجدہ ہے کہ آپ نے سجدہ کیا پہلے پیشانی پہ, یا اللہ ہو یا ربا ہو یا سیدا, پھر رخسار پہ, پھر اس رخسار پہ, پھر یہ, پھر یا اللہ ہو یا ربا ہو یا سیدا ہو, یا اللہ ہو یا ربا ہو یا سیدا ہو. ہاں وہ, ہاں ہاں وہ بھی سجدے کے نماز کے بعد کرتے شکرن شکرن افن افن اسی طرح. سب چیز اجازت ہے, مگر علماء نے بتایا یہ ہائیسٹ ثواب ہے کہ ہم نے کھا کے کربلا پہ سجدہ کیا دونوں رخسار و اگین پیشانی, اللہ کی اللہ کے تین عظیم نام, خود اللہ پراپر نام, یا رباہو جو ہماری پرورش کرنے والا رزق دینے والا, یا سیدہو ہمارا سردار, یہ کر کے ہم نے اسی کے مہر پہ, کیونکہ مہر کی فضیلت بیان ہو چکی تھی ڈیفینس امام بارگاہ میں, اس لیے کربلا کی خاک ایک جنت کی, یہ کربلا کی مٹی وہاں ملنے والی ہے جنت کے ساتھ. اتنی عظیم یہ کربلا کی زمین کی اتنی بڑا قیمت ہے کہ ان پہ ہاتھ بھی پھیرا, اللہ کے تین ناموں بھی پڑھا, اور پورے جسم کے اس کے افیکٹ پہ پہنچا رہی ہیں. یہ کربلا کی مٹی کا یا سچ لگا بھی, اگر کربلا کی مٹی نے ٹیشو پہ کیا تب بھی, پتھر پہ کیا, لکڑی پہ کیا تب بھی, درخت کے پتے پہ کیا تب بھی, سجدہ گاہ کی اتنی رکن ہے, افضل ترین عبادت سجدہ ہے نماز کا. اس پہ آپ نے ہاتھ پھیرا جیسے آپ اس کی اثر آپ کے جسم پہ ڈال رہی ہو, اس کا افیکٹ ہے. جسم سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھتے ہم نے کیسے پھیر, اسی طرح سجدہ گاہ کو ہاتھ پھیر کے وہ تین ناموں اللہ کا ہم نے لیا, اس کو ہم پھیرے, اس کی افیکٹ ہمارے پہ روحانی افیکٹ ہو. بس ظاہر جسم میں پھیر رہے مگر روحانی افیکٹ دے رہے. یا علی یا علی اللهم صل على محمد وآل محمد. پھر ایک مرتبہ اعلان ہو جائے کل انشاءاللہ حضرت عباس کا علم اٹھے گا کل اتوار کو انشاءاللہ, اور نماز جماعت ہوگی پیر کے دن منڈے کے دن. نماز کے بعد تھوڑا وقفہ رکھا جائے گا سوال و جواب کے لیے, آخری مجلس ہوگی اس دن. اور ڈیفینس امام بارگاہ نے عورتوں کے لیے انتظام کیا ہے نماز جمعہ کے لیے, انشاءاللہ کوشش کرے کہ ہم نماز جمعہ میں اٹینڈ کر سکیں. ہم نے حدیث ثقلین پہ گفتگو جاری ہے, انی تارکم فیکم ثقلین, آپ کے پاس وہ پرچہ ہے دعا کا کل آپ کو تقسیم ہوئے ہیں, اس کا گفتگو بھی ہم ابھی کریں گے. وہ پیپر جو کل آپ کو دعا کا ملا تھا بار میں امام نے جو تعلیم کی ہمارے پاس, تو وہ جو اللہ کے رسول کی وصیت, کتنی قیمتی چیز ہے کہ دنیا سے ہمارے رسول جا رہے, افضل العالمین دنیا سے جا رہے, اللہ کا حبیب دنیا سے جا رہے, تمام انبیاء کا سردار دنیا سے جا رہا ہے, ان کی وصیت کی کیا قیمت, کتنی اہم وصیت کہ تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری پاک و پاکیزہ عطر اہل بیت, دونوں سے متمسک ہونا ہے, تمسک ہونا ہے. تو لن تضل عبادی, ہرگیز ہرگیز گمراہ نہیں ہوں گے اگر ہم کیا اس کا دونوں کی اچھی طرح تھام لیا. تو یاد رکھنا یہی اہل بیت عروۃ الوثقی ہے, یہی قرآن جو ہے ان کو ہی عروۃ الوثقی ہے, اتنا اسٹرانگ ہینڈل ہے کہ ہم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. دنیا ہمارے لیے جنت بن سکتی ہے, آج عرفا ہے ان کے لیے دنیا میں اتنا ایک سکون ہوتا ہے پریشانیوں کے باوجود, مگر ان کا سکون قلب اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ان کے لیے دنیا ایک جنت بن کے بیٹھے ہے. جس طرح ہم بی بی فضا کو سنتے ہیں کہ ان کے لیے دنیا ایک جنت بنی, کہ ان کے لیے جنت کی بھی حیثیت نہیں ہے, چار دیوالی میں رہ کے وہ کہہ رہے کہ جنت کی بھی میرے لیے حیثیت نہیں ہے. ایک سکون, ایک عجیب سکون ملتا ہے عبادتوں میں, اسلام کے ساتھ ان کا اسٹڈی میں, علم میں, نیکیوں میں ایک عجیب لطف ملتا ہے کہ پریشانی نہیں نظر آتی. اگر اللہم صل علی محمد و آل محمد, انسان غلط جگہ میں سکون ڈھونڈ رہا ہے, وہ سمجھتا ہے لگژریس لائف میں, نہیں یہ ساری عارضی طور پہ ہے. حقیقی سکون اسی مذہب اہل بیت اور قرآن میں ہے, ان سے مطلب تمسک ہونا ہے تو حقیقت پتہ چلے گا سکون کس چیز کا نام ہے. تو بس ہم نے دیکھا کہ ہمارے امام نے کیسی دعا کی تعلیم کی, یہ دعا کے ذریعے انسان سکون قلب حاصل کرتا ہے, یہ دعا کے ذریعے اگر غور اور فکر سے دعا پڑھتا ہے اور سمجھتا ہے تو دونوں قرآن اور اہل بیت سے تمسک ہو سکتا ہے. کیونکہ ہم نے کل بتایا تھوڑی سی باتیں کہ یہ دعا میں ہمارے مولا نے تعلیم کی ہے, شب قدر, نماز کے بعد, قنوت میں, اتنی چھوٹی دعا ہم بائی ہارٹ بھی کر سکتے ہیں, ادھوری بھی پڑھ سکتے, ایسا نہیں کہ کم وقت ہے تو تھوڑے جملے پڑھ لیے, تب بھی تھوڑے جملے بائی ہارٹ ہو گئے اس کو پڑھ لو, ضروری نہیں کہ دعا پوری پڑھو تو ہی پڑھ سکتے, ایسی کوئی شریعت نہیں ہے. شریعت کہتے دو لائن بھی پڑھ لیا تب بھی اچھی بات ہے. تو یہ دعا کے 28 جملے ہیں, قرآن کے عربک حروف 28 ہیں, 114 سورے ہیں قرآن کا, 114 الفاظ ہے اس میں. قرآن اللہ ان کا سبجیکٹ ہے اس دعا کا, اللہم اللہ سے شروع ہو رہا ہے, زکنا نا یعنی ہم ناس, قرآن کا شروع ہوتا ہے اللہ سے بسم اللہ سے اور قرآن کا خاتمہ ہوتا ہے ناس, آخری سورہ ناس سے ختم ہوتا ہے ناس. پورا قرآن کا موضوع اللہ ہے اور انسان کے لیے نازل ہوا, یہ موضوع انسان ہے مگر موٹو ٹارگیٹ ہدف اللہ ہے. پوری آخر میں اللہ سے شروع کرے میرے مولا دعا اور ہم الراحمین سے ختم ہو رہی ہے کہ بس دنیا میں مر کر صرف اللہ اور ہم الراحمین ہی رہے تو انسان ہر حال میں کامیاب ہے. تو ہم نے اس دعا میں دیکھا کہ امام نے پہلے پانچ جملے ایسے کہا ہے اللہم ارزقنا توفیق اتا. دیکھو رزق جسمانی اور روحانی دو ہوتی ہے. ہم لوگ بہت دعا کرتے ہیں جسمانی رزق کے لیے, جسمانی رزق کے لیے کاروبار میں برکت ہو, ہاں وہ بھی کرنی چاہیے, مگر روحانی رزق زیادہ امپورٹنٹ ہے. روح کے لیے رزق ہے توفیق, خدا تو توفیق دے, توفیق کا رزق, توفیق ایک رزق ہے, روحانی رزق ہے, نفس کے لیے رزق ہے. تو ہمیں عطا کر رزق تیری اطاعت کے لیے, ایسی توفیق تیری اطاعت کر. وہ بہت المعصیہ, معصیہ سے دور رکھ, ایسی توفیق دے. زکنا سب کے لیے, اللہم ارزقنا ایک ایک جملہ کے لیے اللہم ارزقنا ہے, ریپیٹ نہیں ہو رہا ہے مگر سبجے کے اللہم ارزقنا. تو ہر چیز مانگی جائے کہ ہر کوئی روحانی رزق ہے وہ مانگی جاتی ہے جو مولا تعلیم کروائے کہ گناہ سے دور رہے ہم. بدل معافیا اور صدق النیہ, جو پہلی دو بار تقویٰ ہے, کتنی اچھی بات. پورا قرآن کا دیکھو, پورا ناجل بلاغا کا دیکھو, پوچھے کی ورڈ کیا ہے تقویٰ. ناجل بلاغا کی ورڈ سید سجاد کی صحیح کاملہ کو دیکھو, کی ورڈ ہے تقویٰ. قرآن دیکھو تو اگین اینڈ اگین پیغام تقویٰ. مولا نے دو جملے میں بتا دیا کہ تقویٰ کی دعا کر رہے, کہ واجبات کو انجام دینا کی توفیق, حرام سے بچنے کی توفیق, مردل معاف کے گناہ سے دور رہنے کی. تو دو چیزیں تقویٰ کی دعا, اس کا صرف کرنی ہے اخلاص. وہ ہائیسٹ اسٹیج ہے ورا, ہائیسٹ سب سے بلند ترین تقویٰ ہے کہ ہر عمل میں ہر لمحہ صرف خدا کے لیے عمل کیا جائے. صرف کرنی ہے احسان الحرمہ, ان کے دو معنی ہیں, حرمہ حرام والی بھی, احترام والی بھی. اسی لیے آپ انگلش کے ترجمے میں دیکھیں گے تو الگ میننگ لیا ہے, اردو کے ترجمے میں دیکھیں گے تو اردو ٹرانسلیشن کرنے والے علماء نے الگ میننگ لیا ہے, کیونکہ اس کے دو معنی ہیں, حرمت حرام سے بھی ہوتا ہے, حرمت احترام سے بھی. جو عرفان الحرمہ, معرفت عطا کر حرمت والی چیزوں سے. حرمت والی چیزوں کون سے؟ قرآن, رسول, اہل بیت, ان کی معرفت عطا کر. ماہ رمضان مبارک, ان کی معرفت, ساری حرمت والی چیزیں ان کی معرفت. ایک مطلب یہ, کوئی دوسرا مطلب یہ کہ جتنی چیزیں اللہ تو نے حرام کی ہے ان کی معرفت دے, تاکہ ہم پہچانے کہ اللہ نے اس چیز کو کیوں حرام کیے, ان کے کیا کیا نقصانات ہیں. جتنا انسان نقصانات پہ غور و فکر کرے گا, اتنا اللہ سے عشق کرے گا, محبت کرے گا کہ دیکھو اللہ میری بھلائی کے لیے, میرے خیر کے لیے حرام کیا ہے. کہتے ہم قرآن میں سویس آئے ملک میں خیر, اللہ کے ہاتھ میں بیدک الخیر, تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر, اللہ کے پاس شر نہیں ہے. ہر چیز ہمارے فائدے کے لیے, کیونکہ خود نے ہمیں خلق کیا, خود ہمارا خالق, خود ہمارا مالک, وہ ہمارا رب, وہ شریعت کے بنانے والا عادل خدا, عادل شریعت کو بنایا ہے. تو ہمارے لیے جو بیسٹ سوچتا ہے کہ جو بیسٹ چیزیں میرے اشرف مخلوق ہے ان کے لیے میں بیسٹ چیز مہیا کروں, تو وہ انسان تو سوچتا ہے کہ حرام میرے لیے معرفت ہو تو زیادہ اچھی انداز میں بچتا ہے. تو دونوں میننگ ہم دیکھیں, بہت اہمیت والا میننگ ہے. تو معرفت, تو ہر چیز کی معرفت, تو تھوڑی سی ایک بات ماہ رمضان کی معرفت کی بات آئی, تو آج یہ بڑی سازش ہے. اسی لیے ہمارے دشمنوں نے جو سازش کرے اس حملے کو پہچانا چاہے, بہت ضروری ہے کہ اس حملے کو ہم پہچانے کے, جو مسلسل حملے ہو رہے ہیں ہمارے, ماہ رمضان میں آج ان کو انٹرٹیننگ منتھ بنایا گیا. آج ہم دیکھیں تو بڑی بڑی راتوں بھی کرکٹ, فٹ بال, اسکریبل. آج کہتے کیوں بچوں کی اسکول نہیں ہے, بورڈ ہوتے. آپ دیکھو یہ بھی سازش ہے, حرمت والی چیزوں کے احترام کو گھٹانا. وہ ہمیں ہر صورت میں ہمارے اہل بیت سے دور کرنا چاہتے ہیں, ہمیں ہماری عبادتوں میں سے کمی کروانا چاہتے ہیں. ہم سازشوں کو نہیں پہچانتے ہیں, وہ لوگ ہمارے دماغ میں ڈالتے. ایک شہر نے شروع کیا, دوسرا شہر نے شروع کیا, تیسرا, ایک ملک نے شروع کیا, دوسرا. آنکھ بند کر کے سب پیروی کرتے چلے جاتے ہیں. تو اسی طرح ہم دیکھیں کہ عام کم سے کم اگر منبر سے بیان ہو, اس میں سے ایک بھی اپنے بچے کو بچا لیا کہ ماہ مبارک کا مہینہ کھیل کود کا مہینہ نہیں ہے. ایک مہینہ ہے ہمارے پاس 11 مہینے کا پیٹرول کلیکٹ کرنے کے لیے, 11 مہینہ ہمیں چلانا ہے کہ وہ ٹنکی, اسپرچل ٹنکی فل ہو جائے, تاکہ 11 مہینہ یہ مدد کرے. درمیان میں محرم سفر آیا, تھوڑے پھسل گئے, پھر محرم سفر آ کے ہم نے پکڑ لیا. واپس ماہ رمضان آیا, درمیان میں 15 شعبان کی تاریخ آ گئے, پھر ہم تھوڑا تھوڑا پھسل رہے, اللہ نے ایسی ایسی عبادت ایسے ایسے مہا بڑے دین رکھ دیا کہ پھسلتے پھسلتے پکڑ لوں میرے بندوں کو. اللہ اکبر, رسول اللہ, یا علی, اللهم صل على محمد وآل محمد. مگر ماہ مبارک تو تمام مہینوں کا سردار, اس کی ایک ایک سیکنڈ کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کتنی اہمیت والا ہے. تو اس کو ہم اتنی دعائیں پڑھتے اس مہینے میں, ہم اتنے صدقات, اتنے افطاری, اتنے عبادت, اتنی نمازیں, اتنی کیوں؟ شوال کا مہینہ آتا ہے تو ہم وہی کہ وہی کھڑے ہوتے ہیں, کیسے ہو سکتا ہے؟ پوری ٹنکی جمع کی ہم نے پورے مہینے, تو شوال میں تو مومن متقی ہوتا ہے, لعلکم تتقون, بہت اعلیٰ اسٹیٹس میں ہوتا ہے اسپرچولی, روحانی اعتبار سے. کیسے ہو سکتا ہے کہ شوال میں اس نے گناہ کیا؟ تو جتنا آپ یاد رکھنا, جتنا مومن متقی بنے گا اتنا شیطان کا زور زیادہ ہوگا. جتنا انسان دین کی طرف جانے کے لیے جتنا زیادہ کوشش کرے گا اتنا ان کا حملے زیادہ اسٹرانگ ہوں گے. تو بیدار رہنا پڑتا ہے, انسان حج کر کے آیا, زیارت کر کے آیا, اب ان کو پتا ہے کہ مومن اسپرچولی بہت بلند ہوا ہے, اب ان کا اٹیک ڈفرنٹ انداز میں بڑھ جاتا ہے, ان کے گھر کا حاصل کر لیتا ہے. یاد رکھنا, شیطان بہت تجربہ کار ہے, کتنا عرصے سے ہزاروں ہزاروں لاکھوں سال کا تجربہ ہے کہ کس کو کس وقت کس انداز میں میں ان کو اس پہ غلبہ حاصل کروں. تو اسی اس میں ماہ رمضان میں اسے خیل کود کا مہینہ بنا دیا. ہمیں پتہ ہی نہ چلا لوگوں کو کہ اتنا عظیم مہینے کو کس حالت میں کیا جا رہا ہے. تو اسی لیے ہم کیوں کہ ہماری اسپرچل ٹنکی ختم ہوتی ہے, ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے. ایک لڑکی اور ایک عورت بیان کرتی ہے کہ میں میرے مائکے کی ہاں شادی شدہ عورت تھی, میں مائکے گئی تھی, اور میں مائکے گئی تھی تو رات کو ٹنکی پوری پانی کی کر دیا گیا, سب ٹنکی پوری کر کے سب سونے چلے گئے, صبح سب نماز کے لیے اٹھے تو نل میں قطرہ پانی بھی نہیں, ایک ہنگام ہو گیا, سارا ٹنکی پانی, رات کو بڑا تو کہاں گیا پانی, کہاں گیا, سارا کام اسٹینڈ اسٹل ہو گیا, نہ کام برتن دھلا سکتے, نہ کپڑے, پورا کام رک گیا. پلمبر آیا, ایک پلمبر کو سمجھ میں نہیں, دوسرا آیا, ایک ہنگامہ ہو گیا. آخر پلمبر کو غلطی مل گئی, جیسے غلطی ملی کہ ایک پائپ میں کریک تھا, ایک ذرا سا پائپ میں کریک تھا, پائپ کو بدلایا گیا, سارا کام ہوا, پانی پھر ٹنکی بھر گئی, پھر نارمل لائف شروع ہو گئی. تو آخر میں وہ کہتی ہے کہ جب یہ ہوا تو میں غور و فکر میں چلے گئے, منتھ بھی ماہ رمضان کا منتھ تھا, میں غور و فکر میں چلے گئے کہ ایک پانی کی ٹنکی خالی ہو گئی, ان کی غلطی کی تلاش کرنے کے لیے اتنا بڑا ہنگامہ ہو گیا, آخر ملا, ریپیئر ہوا, پلمبر صحیح کر دیا, پھر ٹنکی بھری, سب نارمل لائف ہوئی. تو انسان یہ پوری ماہ رمضان میں اور سال بھر آزاداری کے ذریعے ساری ٹنکی بھر رہے, ابھی ہم یہ کیا ہو رہا ہے, ہمیں ٹنکی اسپرچل ٹنکی کو بھر رہے, یہ ٹنکی بھر رہی ہے, مگر کیسے ہو سکے کہ ٹنکی بھر رہی ہے تو پھر کہاں جا رہی ہے ساری عبادتیں, ساری مجلس علم معرفت عبادتیں, نفل نماز اتنا ابھی آ گیا, اتنا سارا اضافہ ہوتا چلا جا گیا, پھر بھی ہماری غیبت وہی, بے پردگی وہی, رشت بیدنی کی شادی وہی حرام کام, کیوں؟ بس وہ سوراخ کو نہیں پہچانا, وہ ہول کریک ہے اسپرچل ٹنکی میں, ایک کریک ہے, وہ کریک سے ہماری ساری علم ساری عبادت گرتی چلے, ڈرپنگ ہو رہا ہے, ڈرپنگ ہو رہا ہے, ڈرپنگ, پتہ ہی نہیں چلے, کو فکر بھی نہیں کرتا. تو علماء کہتے ہیں ڈرپنگ کیا ہے, یہ یہی جعلی توبہ, ہم لوگ گناہ پہ گناہ کرتے چلے جاتے ہیں اور جعلی توبہ کرتے ہیں, صرف توبہ کرنے کی خاطر توبہ کرتے, حقیقی توبہ نہیں. تو وہی گناہ جو ہے وہی گناہ وہ ڈرپ وہ ہماری نیکیوں کو ڈرپ کرواتے چلے جاتے ہیں, علم سب ڈرپ ہوتا چلا جا رہا ہے تو ہم کچھ نہیں بنتے. سوچنا چاہیے کہ کتنا انسان ہر جسمانی چیزوں کو کتنی فکر کرتا ہے مگر روح کی فکر نہیں کرتا. تو بس یہ بہت ضروری ہے کہ ان دنوں میں یہ ہم یہ دعا کے ذریعے مولا فرماتے, حرام چیزوں کو پہچانو اور احترام والی چیزوں کو تم معرفت حاصل کرو. تو یہی قرآن اور اہل بیت, یہی قرآن اور اہل بیت جہاں مولا کہتے کہ عرفان الحرمہ, پھر آخر میں الہدا والاستقامہ, خدا ہدایت پہ چاہیے اس کا رزق دے اللہ ہمیں, اور ثابت قدم, تو ثابت قدم ہی تبھی ہوگی تو یہ ہول کو یہ کریک کو ہم پہچان لیں گے. کیوں ہمیں وجہ کیا ہے کہ اتنی عبادتیں اتنی ہدایتیں کیوں استقامت نہیں؟ تو استقامت ضروری ہے, کنٹینیوٹی. جو ہم لوگ نو ربیع الاول آنے کے بعد کہ ایسے رہیں گے, آپ آٹھ ربیع الاول تک جو ہے اتنی عزاداری, اتنے کالے لباس, اتنا زیور سب بند کر دیا ہے, میک اپ بند پڑا ہے, سب کچھ. تو نو ربیع الاول کو کھلنے والا ہے سارا, کیا یہ سوا دو مہینے کی محنت پانی میں استقامت کا ہے؟ تو پانچواں جملہ خدا والا استقامہ ہونا چاہیے, اور اس میں ہم دیکھتے چلے جائے. تو آپ گور یہ فکر کرنے کا ہوم ورک ہے کہ آج یہ پانچ جملہ مختصر کیا, مگر ایک جملے میں اہل بیت اور قرآن سے متصل ہونا ہے. میں نے نساء عورتوں کا کیا جملہ ہے, عورتوں کے لیے کیا جملہ ہے, عفت و حیا اور عفت, حیا اور عفت. دیکھو امام نے ہر ایک کی دو دو صفت کی. سوچے جوان کے لیے دو صفت کیا ہے, مشائخ نا بزرگوں کے لیے کیا ہے, مریضوں کے لیے دو کون سی صفت, مرحوموں کے لیے دو کون سی چیز. تو پہلے پانچ یہ ہو گئی, پھر مولا سکھا رہے آزا و جوارے شروع ہو رہے پانچ جنرل سب. اللہم رزقنا ہم سب مسلمانوں کے لیے دعا ہے. پھر سارے کی دعا کنٹینیو مگر زبان سے شروع ہو رہی, زبان کے بعد قلب, قلب کے بعد پیٹ لائن میں جا رہے, پھر ہاتھ, پھر آنکھ, پھر کان. چھ اعضا و جوارے کے ہر ایک اعضا عضو کے لیے کون سی دو صفات اہم ترین ہے, اگر وہ دو صفات کو پکڑ لے انسان تو باقی ساری صفات ملے. بہت خزانہ, علم کا خزانہ اس دعا میں, علم کا خزانہ ہے جو بارہ امام نے تعلیم کی ہے. صلی علی محمد و آل محمد.
میری ہی کائنات ہے قرآن و اہل بیت, ان کے وجود سے یہ شہر ہے, یہ شام ہے, دنیا میں یہ نہ ہو تو دنیا تمام ہے.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد. قرآن اور اہل بیت, قرآن اور اہل بیت ساتھ ہی ساتھ جائے گا. جب اتنا اچھا انہوں نے پڑھا تو یاد آ رہا ہے کہ دیکھو امام جب ماں کے بطن میں تھے, جب پیدا ہونے والے تھے امام, تو اب سب کو پتا ہے کہ گیارہویں امام نے بلا لیا حکیمہ خاتون کو, نویں امام کی بیٹی, دسویں امام کی بہن, گیارہویں امام کی پھوپھی, بارہویں امام کی دادی, ان کو بلایا تو نرجس خاتون کو مدد کرنے کے لیے. حکیمہ خاتون بیان فرماتی ہے کہ میں آ گئی مدد کے لیے, تو میں نے جب دیکھا کہ اب نرجس خاتون کپ کپا رہی ہے, میں سمجھ گئی کہ پیدائش کا وقت آ گیا. جو کپ کپا رہی تو میں نے قرآن کی تلاوت شروع کی, سورہ اخلاص, سورہ قدر, آیت الکرسی. وہ بچہ پیٹ میں سے میرے ساتھ وہی پڑھتا تھا جو میں پڑھتی تھی, تو ماں کے بطن سے بچہ وہی میرے ساتھ پڑھتا تھا جو میں پڑھتی تھی, اور ایسا آواز سے کہ میں بھی سن رہی تھی, نرجس خاتون بھی سن رہی تھی. دیکھو قرآن سے کتنا اٹیچ ہے ہماری ماں, دونوں ایک دوسرے سے کبھی جدا بطن سے اتنا بھی نہیں. پھر حکیمہ خاتون کا اعزاز ہے, تین عظیم اعزاز نصیب ہوا. ہم کبھی کچھ حیثیت, کچھ شخصیتوں کو یاد نہیں کرتے, بہت بڑا ظلم ہے. کچھ شخصیت کا بہت بڑا مقام ہے, اس میں سے حکیمہ خاتون بھی ہے. انہوں نے تین اعزاز ان کو حاصل ہوا. پہلی زیارت بارہویں امام کی کس نے کی؟ حکیمہ خاتون. پہلا بوسہ کس نے دیا بارہویں امام کو؟ حکیمہ خاتون. پہلا گود میں کس نے اٹھایا؟ حکیمہ خاتون. اللہم صل علی محمد و آل محمد. گیارہویں امام نے امور امامت ان کو سپرد کیا تھا, عارضی طور پہ بارہویں امام کو غیبت میں جانے کا تھا, امور امامت کو لوگوں نے اعتراض کیا تو امام نے جواب کس کے حوالے سے دیا؟ بی بی زینب کے حوالے سے, کہ چوتھے امام غشی کے عالم میں عارضی طور پر امور امامت زینب کو دیا گیا ہے, تو حکیمہ خاتون بھی اس کا امور امامت کو سنبھالیں گے. آپ سوچیں اتنی عظیم عورت, تین اعزاز. حالانکہ روایت کہتے جیسے امام کا ظہور ہوگا 124,000 انبیاء, 13 معصومین, ہر کوئی باری باری امام زمانوں کو بوسہ دیں گے, مگر سب سے پہلا بوسہ تو حکیمہ خاتون نے دے دیا. اس کے بعد جب بارہویں امام آئے تو گیارہویں امام کے بابا کے ہاتھ میں دیا, ان کے باپ کے, جیسے باپ کے ہاتھ میں آئے وہی سورہ القصص کی پانچویں آیت کی تلاوت کی, نُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ ونج الکم اہمتن ونج الکم وارثین. وہی اپنی حکومت کی گواہی دے رہے پوری دنیا میں, مولا وارث بنیں گے, پوری زمین پر حکومت کریں گے. ان کی یہ معتبر ترین آیت جو پروو کر رہی ہے, دلیل ہے کہ امام حکومت کریں گے پوری دنیا کے. یہ سورہ القصص کی 5 نمبر کی آیت, باپ کے گود میں آتے ہی ساتھ اپنی حکومت کی گواہی دے رہے کہ پوری دنیا میں حکومت کرے گا. اللہم صل علی محمد و آل محمد. پھر ماں کے گود میں آئے, پھر نرجس خاتون کے گود میں آنے کے بعد سورہ انا انزلنا, سورہ قدر کی تلاوت کی. آپ دیکھو سورہ قدر تو گواہی دے رہے امام کی وجود دنیا میں, تنزل ملائکت و روح آ رہے کسے من کل امر, امر کس کے پاس, بارمے معصوم کا وجود. تو یعنی وہ سورہ کی تلاوت. اور پھر دایاں آم پہ لکھا ہوا تھا, دایاں ہاتھ پہ کیا لکھا تھا, جا حق وزق الباطل ان الباطل کانا زہوں کا, سورہ بن اسرائیل کے 81 نمبر. قرآن کی آیت لکھی, حق آ گیا باطل مٹا اور بے شک باطل مٹنے والا ہی تھا, یہ آیت لکھی ہوئی تھی. اور پھر امام جب ظہور فرمائیں گے تو پہلا جملہ نکلے گا قرآن کی آیت, بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین, بقیت اللہ تمہارے لیے خیر ہے, بہتر ہے اگر تم مومن ہو. اوکے, ہر کوئی سلام کرے گا, السلام علیکم یا بقیت اللہ, السلام علیکم یا بقیت اللہ, ہر کوئی سلام اس طرح کرے گا. تو دیکھو کتنے ہمارے معصومین قرآن سے اٹیچڈ ہے, قرآن اہل بیت کتنے جڑے ہوئے ہیں, کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتا, دونوں کو پکڑنا ہے. تم دعا کی بات کر رہے تھے تو امام میں ہر دو دو صفت پہ یہ ہوم ورک ہے کہ یہ دو دو صفت کیوں, ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا, کیوں زبان کے لیے کون سی دو صفت, قلب کے لیے کون سی دو صفت, آنکھ کے لیے کون سی, زبان کے لیے کون سی, پیٹ کے لیے کون سی, یہ دو دو صفت. پھر آپ دیکھیں کون سے لوگ شروع ہو رہے, 16 قسم کے لوگ شروع ہو رہے. پہلی آغاز علماء, سب سے اہم ترین علماء, اگر علماء فاسق ہو گئے تو معاشرہ در بدر ہو جائے. علماء تقوی اختیار کرے گا, ماڈل بنے گا معاشرہ, تو معاشرہ ترقی کرے گا. پہلی دعا علماء کو کہ علم کا حق ادا کرے تاکہ معاشرہ ترقی کرے. پھر طالب علم, پھر سامعین. آرڈر دیکھو کتنا, علم کی اہمیت دیکھو, پہلے سب سے علم رکھنے والے علماء, پھر ہمارے لوگوں جیسے طالب علم جو ہم علم حاصل کرتے ہیں, ہمارے جیسے سامعین ہم سننے والے بھی ہیں. تو پہلے علم کی بات شروع ہوتی ہے, علم علم کے ساتھ سوچے, دعا میں غور و فکر کا دعوت ہے بہت زیادہ. اس کے بعد ایک کی بات دیگر, پھر دیکھو تو بزرگ مریضوں کے لیے ان کا حق بنتا ہے, سب سے پہلے ہم مریضوں کی دعا کریں. علماء کے بعد طالب علم اور سامعین کے بعد مریضوں کے لیے دعا, اس کے بعد مرحوموں کے لیے دعا. یہ سب سے زیادہ حقدار ہے دعا کے لیے مریضوں, اور مریضوں کے لیے کون سی دعا, مرحوم کے لیے کون سی دو دعا, دو دو جڑ ہے ساری دوسری صفاتوں کے لیے. تو اس پہ آپ کو ہوم ورک ہوگا غور و فکر کرنے کے لیے. پھر ہم دیکھیں مشائخ ہیں نا, بزرگ ہو ضعیف ہو, ان کے لیے دو کون سی صفت ہونی چاہیے, وقار ہو, ان کو وقار ہو, اپنے کو گھرانا دے کہ بس ضعیف ہو گئی, بس بالکل اپنے کو ڈھیلے بنا دے, نہیں, وقار ہونا چاہیے بزرگوں کے پاس, سنبھالے اپنے آپ کو. تو اسی طرح امام نے کسی کس طرح, پھر ہم دیکھے تو جوانوں کے لیے کیا, پھر عورتوں کے لیے یہاں تک آپ کو لانا تھا, ایک ایک مالداروں کے لیے کیا, غریبوں کے لیے کیا, کون سی دو صفت اہم ہے, جنگ میں جانے والے کے لیے, ریتوں کے لیے, بادشاہ کے لیے, حکمرانوں کے لیے, ہر ایک زوار حج جانے والے, عمرہ جانے والے, ہر ایک کے لیے دو 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 صفت کون سی ہے, اس پہ غور و فکر کرنا ہے. کیوں امام نے یہ دو صفات کو چنا ہے ہر مرحلے میں لوگوں کی بات. تو پتا چلا کہ عورت کے لیے حیا والعفت, حیا شرم, حیا پاک دامنی اہم طریق, عورت کا جڑ اعلیٰ. تبھی تو امام خمینی نے کیا کہا کہ دشمن جو ہے نا جوانوں کے خون سے نہیں ڈرتا, عورتوں کے حجاب سے ڈرتا ہے, عورتوں کے حجاب سے ڈرتا ہے. کیا ہے یہ حجاب میں, کہ کیوں آج فلان کالج یونیورسٹی میں فرانس, ڈینمارک, ناروے, کتنے ملک کو دیکھو نہیں, اجازت نہیں ہے کالج میں یونیورسٹی میں حجاب, اجازت نہیں ہے, فلان فیکٹری میں کام نہیں ملے گا, کچھ تو ایئر لائن ہے کہ حجاب والی عورتوں کو ہم نہیں بچھائیں گے. یہ کیا ہے, یہی تو سازش ہے نا, یہی تو دشمنوں کی, ان کی ویلیو کو گھٹا دے, اسلامک کی جو چیز اللہ نے واجب کیا ہے ان کی ویلیوز کو ڈائلوٹ کیا جائے, ان کی ویلیوز کو کمتر کیا جائے تاکہ وہ احساس کمتری کے شکار ہو جائے. احساس کمتری کے شکار ہو جائیں گے تو کانفیڈینس شٹر ہو جائے گا, کانفیڈینس شٹر ہو گیا تو بچے کی تربیت کیسے کریں گے, بچے کی تربیت کیسے کریں گے. ان کو دیکھو ہمارا دشمن مکاری ہے, ظالم ہے, گمراہ ہے, مگر بیدار ہے, مگر جاگ رہا ہے کہ اسلام کو نیست و نابود ان کی شریعت کو کیسے کیا جائے. ایک جوانوں کو پکڑو, ایک عورتوں کو پکڑو, سب سے زیادہ ان کو کامیابی عورتوں کے ذریعے, عورتوں کو حجاب سے کیسے دور کیا جا رہا ہے. تو امام نے دونوں یہی صفت کو کہا, حیا و عفت. مگر امام خمینی نے بہت اچھا جملہ کہا کہ کیوں حجاب میں کیا ہے, کہا حجاب باقاعدہ آؤٹر گاؤن ہے, پہنی پہنتی ہے باہر سے, مگر اندر سے بنتی ہے پاک دامنی اور عفت, شرم و حیا. جیسے ہم نماز پڑھتے جیسے بظاہر لگتا ہے اٹھ بیٹھ کر رہے, مگر معراج المومنین کہاں کہاں اخلاق کتنے بلند کر رہی ہے نماز. تو اسی طرح عورت اگر حجاب کرتی ہے تو اندر سے سیلف کانفیڈنس بنتی ہے, ایسا سے کمتری کی شکار نہیں بنتی, کسی کی ان کو پرواہ نہیں ہوتی. اللہ کیا چاہتا ہے, رسول اہل بیت کیا چاہتا ہے, اس میں جاتی ہے. جب اس میں جاتی ہے تو اس میں صبر بھی بڑھتا چلا جاتا ہے. گرمی کی شدت ہے, موزے بھی پہنا ہے کیونکہ واجب ہے, نہ میرم خال نہیں دے سکتا, تو صبر بڑھ جاتا ہے کہ شدید گرمی, لو چل رہا ہے, پورا حجاب ہے, موزے بھی پہنا ہوا ہے, پیر کو ڈھانپ لیا ہے, تو پھر اور صبر بڑھتا چلا جاتا ہے. اللہ پھر زیادہ مدد کر رہا ہے کیونکہ ہم شروع کرنے والے سورۃ لیل. سورۃ لیل میں یہی جواب ہے کہ اللہ کی مدد کیسے ملے. ہم سورۃ لیل کی تفسیر شروع کر رہے ہیں, آج شروع نہیں کر سکے تو کل دو مجلسوں میں سورۃ لیل میں 92 نمبر کا سورہ, ان سے تدبر و تھوڑا غور و فکر کرنے کا ہے. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اب یہی عورت احساس کمتری سے بچ گئی, سیلف کانفیڈنس ڈیولپ ہو گیا, صبر صابرہ بھی بن گئی, تو ابھی دیکھو ان کی گود میں جو بچے پرورش پائیں گے تو کیسے ہوں گے. بس یہی امام کو سپاہی گیا, دشمن سمجھ گیا کہ حجاب میں کیا ہے, ان کو ڈی ویلیو کرو. اب جتنا دیکھو بلب میں باورا کو قرآن نے کہا کہ مثل القلب, سورہ آراف کا مثل القلب کتا, ان کو کتے جیسا کہا. نمرود کو نہیں کہا جو اپنے کو خدا کہہ رہا ہے, ان کو کتا نہیں کہا. فرعون نے اپنے کو خدا کہا نہیں کہا. حمان, قارون اتنی تکبر, اتنی کنجوسی, نہیں کہا کتا. بلب میں باورا کو کتا کہا, کیوں؟ انہوں نے موسیٰ کے جو آئے کہ فرعونیوں کے رائے دے کہ ہم کیسے غلبہ حاصل کریں موسیٰ کی پارٹی پہ, تو کیا کہا, بے حجابی عورتوں کو ڈال دو, بے حجابی عورتوں کو, ننگی عورتوں کو ڈال دو اس فوج میں, خود بخود ان کا تقویٰ ختم ہو جائے گا اور وہ ہار جائیں گے, شکست ہو جائے گی اس کو. یہی ہوا. دیکھو کیا اس طرح ہمیشہ دشمن. اسپین کو کون رول کرتا تھا 700 years, 7 centuries تک اسپین واز رول بائی مسلم, ان کی حکومت کر رہے. ایک مسلم نہ رہا 7 سال کے بعد, ایک مسلم سارے کو نکالا گیا. کیسے؟ انہوں نے کرسچن لوگوں کو جب اسپین کی حکومت چاہتی تھی تو انہوں نے دیکھا کہ ہتھیار کچھ کام نہیں آئے, کون سا کرے. مسلمان کو بس ابن عمار کو یوز کیا, ایک مسلمان تھا, ان کو لالچ دے کے اپنی طرف کر دیا, وہ منافق بنا, مسلمان میں سے منافق بنا. انہوں نے ان کو رائے دی کہ تم اسلام کو ڈی ویلیو کرنا ہے تو پہلے عورتوں کا حجاب سے ان کو ڈی ویلیو کیا جائے, تم اسکولوں پہ کنٹرول لے لو, اسکولوں پہ کنٹرول لے لو, ساری پبلک اسکول پہ کنٹرول لے لو, وہاں اتنے مراکز کھول دینا, شراب عام کر دو, گانا موسیقی عام کر دو, عورتوں کی پردگی سے ان کو احساس کمتری کا شکار بنا دو. بس یہ تم کر لو گے تم اسپین کو اوور پاور کرو. یہی ہوا, 700 سال تک حکومت تھی, ایک مسلمان نہ رہا 700 کے بعد, سارے کو نکالا, ان لوگوں کو ہٹا دیا. کیسے؟ اریانی سے, بے حیائی, بے شرمی سے, حرام کاموں کو, مراکز کو کھول کے. آج تک دشمن یہی کر رہا ہے کہ مسلمان نہ رہے, ہم ان پہ سپر پاور رہنا ہے, تو ان چیزوں کو پکڑو کہ وہ مسلمان نام کے رہے, مسلمان حقیقی نہ رہے. یہ وہ چیز سے نہیں روکے گا کہ جو ان کے سپر پاور میں رکاوٹ نہیں بنتی, ان کے سپر پاور میں جو چیز رکاوٹ بنتی ان کے لیے ہمیں احساس کمتری کا شکار بنا رہے. اس میں ایک عظیم چیز ہمارا حجاب ہے. اتنا ان کو وہ کر رہے ہیں کہ ہماری آج عورتوں پاکستان جیسا ملک, مسلمان ملک میں لوگوں کو بلیو نہیں کرتے کہ اتنی بے حجابی اور اتنی مکس گیدرنگ کی شادی کیوں, کیسے ہو رہا ہے. بس یہی کامیاب ہے, دشمن کامیاب ہے. ہمارا امام زمانہ مظلوم ترین فرد ہے. سوچے دشمن کامیاب ہوتا چلا جا رہا ہے, اور آپ دیکھیں کیسی کیسی سخت حدیث ہے پردے کے لیے. پردے کے لیے کیا رسول کی حدیث کہ گھر میں اگر 5 چیزیں ہو تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے. 5 چیزیں اگر گھر میں ہو تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے. پہلی چیز جوئے آلات جوا, گیمبلنگ کے سامان, نمبر ٹو شراب ہو اس گھر میں, تیسرے میں آلت موسیقی ہو, چوتھے میں کتا ہو. باہر گھر میں حفاظت کر رہے تو اوکے, گھر کے اندر پانچویں چیز گھر میں بے حجابی ہو رہی. اب سوچے چار چیز کہاں اور پانچویں, کتنا حجاب امپورٹنٹ ہے کہ جس گھر میں بے حجابی ہو رہی, نوکر ہے, ڈرائیور ہے, سب کا حجاب, دیور جیٹ بہنوئی ان کا تو علماء نے کہا زیادہ کرنا پڑے گا, کیونکہ جتنے قریبی نامحرم ہیں ان کا حجاب زیادہ. آج ہم نہیں دیکھتے ہیں کہ دیورانی جیٹ کے ساتھ عشق میں چلے گئی ہے, کہ جیٹ دیورانی کے ساتھ وغیرہ, آج دنیا میں ہم نے نہیں دیکھا. بہنوئی کے ساتھ سالی وغیرہ نہیں دیکھ رہے ہیں. سب سے خطرناک ترین یہ گھر میں آنے والا, گھر میں آنے والے نامحرم ہیں. آج ایک گھر میں, ابھی میں جہاں سے مجلس پڑھ کے یو کے میں گھر میں, ابھی مجلس وہاں سے پڑھ کے آئی ہوں, 50-55 سال والا آدمی جو اس گھر میں ان کو وہ لوگ جو ذاکر کو اتارا دیتے تھے اس کا گھر میں ان کو ہر وقت رکھتے, جو مجلس پڑھنے جاتا تھا, علم بانٹنے کے لیے جاتا, اسی گھر کی 19 سال کی لڑکی سے عشق کر شادی بھی کر لیا. چاہے ماں باپ ناراض ہوئے جتنا, مگر نہیں آخر ان سے شادی. نا محرم کو گھر میں آنے دینا, یہ تو عالم ہے, یہ تو ذاکر ہے, یہ تو کچھ نہیں کر سکتا. دیکھا, نا محرم کو گھر میں آنے دیا, آپ دیکھو ان کی 19-20 سال کی لڑکی, 55 سال کے آدمی کے ساتھ شادی, جو ان کا خود کا بیٹا 21 سال کا ہے, بچی ہے 19 سال کی, ان کا پہلی بیوی کا بیٹا ہے 21 سال کا. آپ سوچئے, اور پہلی بیوی کو اس نے آزاد کر دیا. آپ کیا کیا دنیا میں ہو رہا ہے, کیا کیا. آپ سوچئے, نا محرم کو گھر میں آنے نہیں دینا چاہیے. اگر آئے تو مردوں کے ساتھ بیٹھے, عورت نہیں. یہاں تو لڑکیاں خود سرو کرنے جاتی ہیں. نا محرم آنکھوں کی بھی زینا ہے. آپ سوچئے, ہماری بچیوں کو ہم بچائے. آج ہم دیکھو مغربی دنیا, امریکہ نے یہ تحقیق کیا کیا کی ہے, کہ کلیئر سیفرون ایک کتاب لکھی ہے, واٹ مین ڈو ٹو ویمن. پڑھنا یہ کتاب ڈھونڈ کے, کلیئر سیفرون نے کتاب لکھی ہے واٹ مین ڈو ٹو ویمن. اس میں وہ لکھ رہی ہے کہ 90% عورتوں یا وربل ان کو نقصان پہنچا ہے, یا فزیکل ابیوز, فزیکل ابیوز یا وربل ابیوز. آپ سوچئے کیوں یہ ہو رہا ہے. پھر وہی وہاں کی سائیکولوجسٹ ہے, امریکن سائیکولوجسٹ, وہ مدد کرتی ہے. کس کی مدد کرتی ہے؟ جن کو آلریڈی ابیوز ہو چکا ہے, اور لڑکیاں جو ابیوز ہو چکی ہے, فزیکل ابیوز ہو چکا ہے, جو بری طریقے سے یوز ہو گئے, ان کے ان کو کیا دو نصیحت کرتے, ان کو کہ تم دو چیزوں کو خیال کرو. تم کیوں ایسے لباس پہنتے ہو کہ نا محرم تمہاری طرف لپٹ کے آ جائے. ایک کرسچن عورت سائیکولوجسٹ ہے, وہ ان کو نہ لین کے دین ہے ان کو اسلام کے ساتھ, وہ کہہ رہے کہ تم ایسے لباس کیوں پہنتے ہو کہ نا محرم کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہو. دوسری چیز, تم نا محرم کے آگے ڈھیلے کیوں بنتے ہو؟ بات چیت کرنے میں ذرا کڑک رہو, کم سخت رہو, تم مت ڈھیلے مت بنو. یہی قرآن ہمیں کیا ہے, سورہ احزاب کی 59 آیت میں یہی کیا ہے کہ پردہ ہم نے کیوں واجب کیا. ان یعرفنا فلا یؤذینا, ان یعرفنا تاکہ تمہاری آئیڈینٹیٹی ہو کہ تم مسلمان اور ہو, تو تمہاری آئیڈینٹیٹی ہو. اور دوسری, فلا یؤذینا, تمہیں اذیت سے بچانے کے, تمہیں اذیت سے بچانے. خدا نے تمہیں بیوٹیفل بنایا ہے, خوبصورت بنایا ہے, غلط لوگ فائدہ نہ اٹھائے. تو تمہاری اذیت کے لیے ہم نے پردہ تمہارے لیے کیا ہے. تو دیکھو اللہ بچانا چاہتے, وہی چیز غیر لوگ کہتے ہیں. اور قرآن میں یہی قول معروف, نا محرم کے ساتھ بات کرو تو سیدھی سادھی بات کرنا, ڈھیلی ڈھیلی بات نہیں کرنا. اس میں دل میں کجی ہوگا تو غلط فائدہ اٹھائے گا. جو قرآن کہہ رہے, آج مغربی دنیا وہ لوگ خود ہی ہدایت کر رہے, ان کے پاس نہ کتاب ہے نہ کچھ. سوچیے ہمیں کیوں, کون سی چیز ہمیں صحیح حجاب کرنے سے روک رہے. غور و فکر کا دین ہے. انشاءاللہ یہاں کی عورتوں تو بہت اچھے دل کے, بہت ساس, میں سچ کہتی ہوں, جھوٹ نہیں ہے, ممبر سے کہتی ہوں, بہت اچھے عورت. صرف احساس کمتری کی شکار ہو گئی ہے, یا غلط فہمی میں کہ لوگ طنز دیں گے, تانا دیں گے, ابھی جا کے ملانی بن گئی ہے. لوگ ان طنز اور تانے سے ڈر جاتے, لوگوں کو کبھی خوش نہیں کر دیا جاتا. اللہ رسول اور اہل بیت کو خوش کرنا ہے. تو آپ سوچے, اور پھر ہمیں جو حدیث یاد رہے جو رسول فرماتے, تین لوگوں پہ رحم نہیں کیا جائے گا. کب؟ موت کے وقت. موت ہوا اس وقت تین لوگوں پہ رحم نہیں کیا جائے گا. ایک بے رحم انسان ہو, کہ جو بے رحم ہو, لوگوں پہ ظلم کرتا تھا دنیا میں, اب اس پہ رحم نہیں کیا جائے گا. وہ گر گرا رہے اللہ کو, میرے پر رحم کر, رحم کر. اللہ کہ تو دنیا میں میری مخلوق پہ ظلم کر رہا تھا, اس پہ رحم نہیں کیا جائے گا, تو بے رحم تھا. دوسرا, بے نمازی, جب نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے, ملائکہ آ کے ان کی مذاق اڑایا جاتا ہے, ملائکہ مذاق اڑا کے تو دنیا میں بے نماز تھا, آج تو مرا ہوا ہے اور تیری نماز جنازہ پڑی جائے. وہ عورت تیسرے نمبر پہ جب پورا کفن دیا جاتا ہے, پورا ان کا مکنا وغیرہ سارا پہنایا جاتا ہے, ملائکہ مذاق اڑا اس دن کہ جب تم خوبصورت تھی, جب تمہیں زینت کو چھپانے کا وقت تھا تو تم کھلا عام فرتی تھی, آج تو قابل نفرت ہے, تم میت ہے, کون تیرے پہ اٹریکٹ کرے گا؟ کوئی نام میرا اٹریکٹ کرتا ہے میت کو؟ اب تجھے زبردستی سے پردہ دیا جاتا ہے, اب زبردستی سے تجھے پردہ دیا گیا ہے. تو سوچیں ہم کتنا اسلام ہمیں گائیڈ کر رہا ہے کہ نہیں, پردہ پردہ پردہ. مارنے ماں اسی دعا میں یہی کہہ رہے. کل ہماری یہ بھی بات ہے کہ علم دین رکھنے والی پردہ نشین عورت پہلے امام کو لبیک کہیں گی. تو عظیم شرط ہے ہماری کہ غیبت کبریٰ میں پردہ صحیح کرنا پڑے گا. اگر امام کی نصرت کرنا ہے, امام کی فوج میں آنا ہے, تو ہماری اولاد کی بھی ہم صحیح پرورش کر سکیں گے, کیونکہ سیلف کانفیڈنس آئے گا, صبر بنیں گے, بہترین ہم تربیت کر سکیں گے. اللہم صل علی محمد و آل محمد و اجل. تو ہمیں صرف سورہ لیل کو شروع کر دینا ہے. سورہ لیل جاری رہیں گا دو دن مزید, صرف شروع کر کے مسائل کی طرف جانا ہے. سورہ لیل 92 نمبر کا سورہ ہے. یہ سورہ دونوں رزق کے لیے بہترین, جسمانی رزق اور روحانی رزق دونوں کے لیے بہترین سورہ ہے. کہ رزق کے توفیق چاہیے, سورہ شمس بھی رزق کی توفیق, توفیق کا رزق چاہیے ان کے لیے بہترین, مگر سوچ سمجھ کے پڑھنا ہے. تو یہ سورہ کے پہلے نزول کو پہچان لینا ہے. بہت آسان نزول ہے, بس بتائے کہ ایک شخص تھا بہت مالدار, دونوں شخص بہت مالدار, دونوں مالدار, مگر ایک کیسے دنیا پرست تھا, ایک کیسے آخرت پرست تھا. دونوں مومن تھے, دونوں رسول کے کلمہ گو تھے, مگر کیا ہوا کہ ایک غریب عیالدار شخص تھا اور قریب میں مالدار پڑوسی رہتا تھا. ان کا درخت جو کھجور کا درخت تھا, ان کی ایک شاخ غریب عیالدار کے گھر میں جاتی تھی. تو جب وہ کھجوروں کو اتارنے چڑھتا تھا درخت پہ تو ہلتا تھا, تو کھجوریں ان کے گھر میں گرتی تھی. تو چھوٹے چھوٹے بچے تھے ان کے, بالکل چھوٹے, وہ کھجور اٹھا کے کھا جائے تو اعتراض کرتا تھا. وہ مالدار شخص, وہ کنجوس مالدار اعتراض کرتا تھا, ان کے گھر جاتا تھا, کہتے نہیں وہ کھجور کھائے, وہ کھجور مجھے چاہیے, میری کھجور. غریب عیالدار بچے کھاتے تھے, وہ بھی گوارا نہیں کرتا. تو رسول اللہ کے پاس وہ باپ گیا کہ بچے بہت چھوٹے سمجھتے نہیں کہ میں کہتا ہوں نہیں کھاؤ, مگر پھر بھی کھا لیتے, غریب آدمی ہوں میں کام پہ ہوتا ہوں, بچے پتہ نہیں چلتا کھا جاتے, میری مدد کرو یا رسول اللہ, میں کیا کروں, وہ بہت ظلم کرتا ہے میرے بچوں پہ. تو رسول آئے اس شخص پہ کہ میں یہ خریدنا چاہتا ہوں تیرا یہ ایک درخت, اس کے عوض میں میں تجھے جنت میں درخت دوں گا. اس نے کہا مجھے جنت کا درخت نہیں چاہیے, مجھے یہی چاہیے, کیونکہ ایسی کھجوریں کہیں دوسری درخت میں نہیں ہے جس میں, اس میں سب سے بہترین کھجوریں اس میں ہیں, تو میں بیچنا نہیں چاہتا. رسول نے بہت سمجھایا, انہوں نے منع کیا, رسول کو لے کے ان کو دے دینا تھا مگر اس نے منع کیا. ایک دوسرا مومن تھا, وہ بھی بہت مالدار تھا, وہ یہ سن لیا, وہی موجود تھا. اس نے کہا رسول اللہ اگر میں یہ خرید لوں, یہی درخت آپ کو دوں خرید کے, تو کیا آپ مجھے جنت میں درخت دیں گے؟ دیکھو آپ دیں گے مجھے؟ تو کہا بالکل میں دوں گا, بالکل اب جو مجھے یہ درخت دلا. گیا اس کنجوس کے پاس کہ مجھے یہ بیچ دے, تو بولے کہ نہیں میں نہیں بیچوں گا. بولے میں تجھے بارگیننگ ہوئی, کہ میں 40 درخت تجھے دوں گا, کھجور کا 40 درخت دوں گا, اس کے وجہ سے مجھے ایک دے دے. ان کو تو بہت لالچ ہو گئے, 40 درخت مجھے دے رہا ہے. تو انہوں نے گواہ کو بلایا, سب کروا دیا, سائن بائن وغیرہ, کہ بس میں 40 درخت پہ یہ درخت دے دیتا ہوں. یہ درخت لے کے وہ شخص مومن متقی گیا رسول اللہ کو یہ درخت دیا کہ رسول اللہ مجھے اس کے عوض میں جنت میں دینا. رسول نے کہا تیرے میں اتنا اخلاص تھا, اتنا خلوص تھا, تجھے ایک درخت نہیں ملے گا, تجھے درختوں کا باغوں ملے گا, ایک باغ بھی نہیں. صلی علی محمد و آل محمد و جل, باغوں ملیں گے, درختوں کا باغوں ملیں گے, ایک باغ بھی نہیں, کہ اتنا خلوص. تو آپ نے سوچا تو اس سورہ کا نزول ہوا, سورہ لیل نازل ہوا. اب دیکھیں یہاں شروع ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, رات کی قسم جب ساری چیزوں پہ ڈھانپ لیا جائے, پورا ساری چیزوں کو رات ڈھانپ لیتی ہے. وہ نہار ایزا تجلی, جب دین کا وہ روشنی کا وقت کہ تجلی کر دے پوری زمین کو, ہر جگہ کو تجلی کر دے, روشن کر دے, ان کے اللہ قسمیں کھا رہا ہے. پھر وما خلق اللہ اپنی ذات کی قسم کھا رہے ہیں. وما خلق الذکر والانثى وما خلق الذکر والانثى اللہ اپنی ذات کے کہ میری ذات کی قسم جس نے نر اور مادہ کو میل اور فیمیل کو کریٹ کیا. دو دو چیزیں رات دن اپوزٹ بالکل کنٹراسٹ کی چیز. پھر نر مادہ خدا اپنی ذات کا قسم اشرف ہے مخلوقات, اس میں ساری مخلوقات نہیں ہے جانور نہیں ہے, کیونکہ یہ نزول سورہ کا نزول آیا ہے ایک مالدار ایک دوسرا مالدار, ایک کنجوس دنیا کی محبت میں گٹ تھا ایک آخرت کی طرف توجہ تھی. یہ اسی لیے اللہ قسمیں کھا رہے اپنی ذات کی, تو صرف انسان نر اور مادہ باقی جانور اس میں شامل نہیں. اہم چیز ہوتی ہے کہ اللہ قسمیں کیوں کھا رہا ہے, اس پہ بھی ہم کل غور کریں گے کہ کیوں لات کی قسم, کیا دین کی قسم, ظاہری مطلب کیا ہے, باطنی مطلب کیا ہے, کیوں قسم کھا رہا ہے. یہ سب سے عظیم چیز ہے. کیوں پہلے تو غور کرنا پڑتا ہے کس چیز کا, اس سے زیادہ اہمیت رکھتی اس کو کہا جاتا ہے قرآن کا تدبر, قرآن پہ غور و فکر کیا جائے جو ہماری سب سے بڑی ذمہ داری آج. تو اس میں ان سعیکم لشتا, بس غور کرنا یہاں سے نسائی کی طرف ابھی جا رہے ہیں تھوڑا سا سمجھانا. ان سعیکم لشتا کی کوششیں مختلف, اللہ قسمیں کھا رہا ہے اتنی بڑی بڑی قسمیں کھا رہا ہے کہ کوششیں مومنوں کی دنیا میں مختلف ہیں. ایک دنیا کے لیے کوشش کرتا ہے, ایک آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے. اب جس کو جو چاہے اللہ نے آزاد چھوڑے اختیار نہیں دیا. آخرت کے لیے کوشش کرنا ہے تو تمہارے اختیار میں, دنیا کے لیے کوشش کرنا ہے تو تمہارے اختیار میں. تو یہ سعی جو ہے کوشش, تو جبھی تو ساتویں امام نے فرمایا کہ غور و فکر کرتا ہے عقل مند کہ جو دنیا بھی حاصل کرنے کے لیے کتنی کوشش کرنی پڑتی ہے. کسی کاروباری شخص کو پوچھو کہ کاروبار کو سیٹ کرنے کے لیے انہوں نے کتنی کوشش کی, انہوں نے کتنی محنت اٹھائی ہے کاروبار کو سیٹ کرنے کے لیے, پھر جا کے سیٹ ہوتا ہے, پھر بھی حملے ہوتے رہتے, مسلسل کوشش 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 محنت کرنی پڑتی. تو ساتھ میں ماں فرماتے ہشام کو ہشام کہ عقل مند کی یہ نشانی ہے کہ جب دیکھتا ہے کہ دنیا کی چیز بھی حاصل کرنے کے لیے اتنی جد و جہاد کرنی پڑتی تب جا کے فلاح پاتا ہے, تب جا کے سکسیس ملتا ہے. تو عقل مند غور و فکر کر کے دنیا جو فانی ہے, دنیا اتنی حقیر ہے, ان کے لیے جو کوشش کرتا ہے تب ملتی ہے. تو آخرت ابدی زندگی ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے کتنی جد و جہاد کرنا چاہے وہاں کی سکسیس کے لیے. اللہم صل علی محمد و آل محمد اجل فرج. تو دیکھو اللہ جو قسم کھا رہے جس چیز کے لیے کتنی ہمیں توجہ. انشاءاللہ کل موضوع یہاں سے آگے بڑھے گا, یہ صحیح یہ کوشش آخرت کے لیے کتنی مہم ہے, کتنی قیمتی چیز ہے. انسان آخرت کو فراموش نہ کرے, ہر وقت آخرت رہے. ان کے لیے اب دونوں مالدار تھے, دونوں رسول کے کلمہ گو تھے, دونوں رسول سے محبت کرتے. دیکھو زمین آسمان ایک رسول جیسے افضل العالمین کی بات بھی نہیں مانا کہ دنیا کی محبت میں, اور دوسرا کتنی محنت کیا کہ 40 درخت بھی دینے کے لیے تیار ہو گئے رسول کے لیے اور آخرت کی جستجو میں کہ ایک درخت مجھے آخرت میں مل جائے. تو پتا چلا کہ ہمیں مسلسل کوشش آخرت کے لیے کرنی چاہیے. جب ہی اللہ سورہ بنی اسرائیل میں کہتا ہے ومن اراد الآخرہ وسألها سایہ, اگر کوئی آخرت کا ارادہ کرتا ہے وسألها سایہ اتنی کوشش کرتا ہے جتنی کوشش کرنے کا حق ہے, وہ ہوا مومن, شرط ہے کہ وہ مومن ہے. فَأُولَئِكَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا, 3 مرتبہ لفظ سعی سعی آئے, اس کی مشکور ہوں گے. خدا کہہ رہا ہے کہ ان کی کوششوں کو ہم قدردان کریں گے, ہم ان کی کوششوں کو اپریشیٹ کریں گے. خدا جو قدردان ہو جائے تو کتنا اجر دے گا, کتنا اجر دے گا. یہی سورہ ہمیں آگے بتائے گا, اتنا دے گا, اتنا دے گا. خدا کہتے ہیں کہ یرضا, کہ تم راضی ہو جائیں گے, تم یقیناً راضی ہو جائیں گے. تو یہ سورہ ہمیں کل انشاءاللہ موزیاں سے آگے بڑھے گا. تو یاد رکھنا, تھوڑا سا آپ اوور جائے اور ہوم ورک کر کے آنا تو اور مزہ آئے گا. ساتھ ساتھ میں 2 دن میں اس پورے سورے کو کوشش کریں گے کہ ان کی ہم تفسیر اور تدبر پہ کمپلیٹ کر کے یقیناً ہم نئے انسان بن جائیں گے. ہم کوشش کریں گے کہ ہم واقعی امام زمانہ کے سولجر بن جائے, اور ہماری اولاد کی بھی ایسی تربیت کریں کہ ہمارے بچے بھی امام کے سولجر بن جائے. تو بس یہاں ہم دیکھیں تو اہل بیت والے, کتنا کربلا والے کو دیکھو, انہوں نے کتنا اللہ کی خوشنودی اور آخرت کے لیے کیا کوشش نہیں کی. کتنی سعی کیا ہے اہل بیت نے, کتنی ان کے گھرانے کے بچہ بچہ نے کربلا کے لیے جا رہے, ہر ایک کو پتا ہے مدینہ چھوڑے کیوں جا رہے ہیں. تب بھی کوئی بچہ یہ نہیں پوچھتا کہ کیوں ہم جا رہے ہیں, بس سب کو پتا ہے کہ ہم قربانی دینے کے لیے مدینہ چھوڑ رہے. اتنے سب با عمل تھے, اتنا علم اور معرفت رکھنے والے بچے تھے. کیوں؟ انہوں نے دنیا کی محبت سے بالکل دل کو ہٹا گیا تھا. یعنی ان کا لیے آخرت سب کچھ تھا, ان کے لیے اللہ سب کچھ تھا. تو اسی لیے ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان غموں کے دنوں میں ہم ان کی پیروی کریں. تو آج ہم مثال جناب رباب کا مثال دیں. جناب رباب کا تو سوچئے کہ جس کے لیے معصوم امام پنجتن یہ جملہ کہہ گئے کہ جس گھر میں رباب اور سکینہ ہو وہاں میرا دل لگتا ہے, جس گھر میں رباب اور سکینہ نہ ہو وہاں میرا دل نہیں لگتا. کتنا عظیم جملہ ایک معصوم پنجتن امام حسین یہ کہہ دے, کتنی بڑی فضیلت ہے جناب رباب کو, ایک غیر سیدانی عورت, ان کا اتنا بڑا مقام. دار و مدار کوشش سعی اس دنیا میں کتنی محنت کی ہے. اور آج آپ دیکھو کہ غیر مسلمانوں بھی کربلا کا واقعہ سنتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی مصیبت جو مانی جاتے ایک جناب علی اصغر پہ اور ایک جناب سکینہ پہ, دونوں رباب کی گود کے پلے, دونوں رباب کی کمائی. آپ سوچیں کتنی عظیم قربانیاں جناب رباب نے دی ہے کہ ہم ایک لمحے کے صرف جناب علی اصغر کی مصیبتوں پہ غور و فکر کریں چند لمحات کے لیے. وہ ننا سا جب جناب رباب مدینہ چھوڑتی ہے تو آپ دیکھیں حسین جیسا شفیق رحیم کریم شوہر کا سایہ سر پہ تھا, انگلی پکڑنے والی سکینہ ساتھ میں تھی, 18 دن کا علی اصغر گود میں تھا. مگر یہی رباب واپس مدینہ پلٹتی ہے, کوئی باقی نہ رہا. پھر بھی روایتیں کیا بتاتی کہ گریا کر رہی تو ہائے حسین, ہائے میرے مولا آقا حسین, نہ علی اصغر کو یاد کر رہی نہ سکینہ کو یاد کر رہی. پورا سال مدینہ میں زندہ رہی مگر ہائے مولا اور آقا, ہائے میرے مولا حسین, ہائے حسین کا ماتم کرتی رہی. اتنی وفاداری ان کو امام کے تھا, کیا ایسی وفاداری ہم امام زمانہ کو نہیں دے سکتے؟ نہیں, رباب کے نقش قدم چل کے ہم بھی امام زمانہ کے ساتھ وفاداری کر سکتے ہیں. اللہ نے وہ صلاحیت عورت کو دی ہے. بس آزادار ہم سوچتے جناب اصغر کہ اشکیا بھی رو پڑے, شامی جو اتنے سخت شک کی اشکیا تھے, جب امام حسین نے کان میں کہہ دیا علی اصغر کو تم حجت خدا کا بیٹا ہے تو حجت تمام کر لے, تو صحیح علی اصغر روایت بتاتے ہیں کہ سوکھی زبان کو سوکھے لبوں پہ پھیرنا شروع کیا. جب اشکیا نے یہ منظر دیکھا, شامیوں نے منظر دیکھا, پھٹ پھٹ کے رونے لگے, گریا کرنے لگے, اے عمر سعد ہم سے برداشت نہیں ہوتا, ہم بھی صاحب اولاد ہیں, ذرا اس کو پانی پلا دیجئے. پھر عمر سعد نے دیکھا کہ نئی حالت بدل رہی ہے تو کہا ہرملا جلدی ترا کام کر. سوچ ہرملا جیسا شکی ترین ظالم درندہ, ان کے بھی ہاتھ کانپ رہے ہیں, تین مرتبہ تیر گرا, پہلی مرتبہ یہ ہمیشہ تین پہلو تیر ایک گھوڑے کی گردن توڑنے کے لیے استعمال, جنگی گھوڑے کی گردن توڑنے کے لیے استعمال ہوتا, پہلی مرتبہ تین پہلو تیر استعمال ہو رہا تھا ایک ننا سا چھ ماہ کا بچے کے لیے. یہ تیر حسن یہ کربلا کی عورت ہے کہ جہاں اشکیا ہل جاتے ہیں وہاں کربلا کی عورتوں نے مقابلہ کیا ایک خندہ پیشانی کے ساتھ, محبت کے ساتھ پیش کیا. اتنی عظیم عورتیں تھیں. ہاں ازادارو, جب یہ ہرملا کو پوچھا گیا کہ اتنا بڑا تیر انداز کیوں تیرا تین مرتبہ تیر گر گیا, یہی تو کہا پردہ ہل رہا ہے, خیمے کا پردہ ہل رہا ہے, محسوس ہو رہا ہے کہ ماں دیکھ رہی ہے. ایک روایت میں آواز آ رہی روایت, ایک روایت تو یہ ملتی ہے کہ رباب نے کہا ہرملا میری گود پہ رحم کر, یہ میری گود کا رونق ہے. آئے ہزاداروں, اتنے میں ہرملا کا تیر چلا, اتنا زبردست تیر, ننا سا نازک گلا ان کے گلے سے گزر کے امام کے بازو پہ گرا, خون وہاں سے فوارا جاری ہوا. آپ سوچئے رباب یہ سارا منظر آپ نے کبھی دنیا میں یہ دیکھا ہے کہ بوڑھا باپ ذوالفقار لے کے قبر کھود رہا ہے اور ماں خون ڈبا ہوا لاشا ہاتھ میں رکھا, ماں کے ہاتھ میں خون میں ڈبا ہوا لاشا ہے, باپ قبر کو تیار کر رہا ہے. ارے ماں قبر دیتی ہے,
بابا کو اتار رہا ہے قبر میں. ارے یہ منظر ماں باپ دفن کر رہے کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ مگر ہاں یہ رباب اپنے آنکھوں سے دیکھ رہی ہے. ارے امام حسین نے بچے کو دفن کیوں کیا؟ ارے امام کو پتا تھا کربلا سے دھوپ سب تیز تھی. یہ بچے کا گوشت جسم نازک تھا, یہ بھی امام کو پتا تھا کہ سارے سروں کو قلم کیا جائے گا اور نیزے کی نوک میں بلند ہو جائے گا اور جسموں کو لاشوں کو پامال کیا جائے گا. اسی لیے حضرت علی اصغر کو دفن کیا, مگر امام کی امید پوری نہ ہوئی. 11 محرم نے عمر سعد نے سروں کو گنا تو ایک سر کم تھا. ارے اشکیا جگہ جگہ نیزا مارا, جگہ مل گئی, علی اصغر کی لاشا کو باہر نکالا گیا, سر کو قلم کر کے نیزے کی نوک پہ بلند کر دیا گیا. ارے ان کی لاشے کو لے کے امام حسین کے قریب بٹھایا رکھا گیا. ارے گورے دوڑتے رہے, ہائے علی اصغر کے لاشے کی کیا حالت ہوئی ہوگی. جناب رباب کا واسطہ ہے صبر رباب. امام حسین بھی لاشے کو لے جاتے خیمے میں تو 7 مرتبہ آگے پیچھے, کیونکہ ماں نے سوان کے دیا تھا. ارے ماں نے تو پانی پلانے کے لیے دیا تھا. ارے واپس آیا تو خون میں دعا ہوا لاشا. رباب نے ایک ہی جملہ کہا, بیٹا علی اصغر تیرے جتنا تو جانور بھی ذبح نہیں ہوتا. واسطہ جناب رباب کا. پروردگار ہمیں رباب کی نقش قدم چلنے توفیق دے. جیسے رباب کو امام حسین سے محبت تھی, ہمیں امام زمانہ سے ایسی محبت کا پیدا کر دے. رباب جیسے نقش قدم چلنے کے لیے ہمیں آمادہ ہو تاکہ امام زمانہ کو ہم کام آ جائے. پروردگار ہمارے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو بخش دے. جو مریض ان کو شفا عاجلہ صحت کامل عطا کر. ہمارے تمام مظلومی کو بخش دے, بالخصوص جن مظلومین کے لیے آج کی مجلس منعقد کی گئی ہے. پروردگار اعلیٰ دعا سب سے بلند دعا فاطمہ کا فرزند آخری حجت کے زمانے امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے ناصر اور مددگار میں شامل فرما. سورہ فاتحہ تمام شہداء کربلا سیران کربلا ان کے وسیلے سے مرحوم محمد علی چاولہ, مرحومہ مسز محمد علی چاولہ, مرحوم علی حسین چاولہ, مرحومہ علی حسین چاولہ, مرحوم رجب علی چاولہ, مرحومہ رجب علی چاولہ, مرحوم علی اختر, مرحومہ زینت بیگم, مرحومہ تسنیم مظہر, مرحومہ خواجہ نیاز کاظمین حسین, اس کے ساتھ تمام اس کے وسیلے سے تمام مرحوم مومنات اور اس مجلس میں شرکت کرنے والے مرحوم رشتہ دار ایک